كان له أجر كثير. قال: وما أجره يا رسول الله؟ قال: كأنما أعتق عشة من بني إسماعيل وحط الله عنه عشر سيئات وكتب الله له عشر حسنات ورفع الله له عشر درجات وكان في حزن من الشيطان إلى المساء. وإن قرى مساء كان كذلك إلى وقت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا صباحا صلى عليه 70,000 ملك الى ان يمشي، وان عاد مريضا وقت المساء صلى عليه 70,000 ملك إلى الصباح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ولد بار نظر إلى والديه نظر رحمته إلا كتب الله له الثواب حجة مبرورة. قالوا: وإن نظر 100 مرة في يوم واحد؟ قال: نعم والله أكبر أكبر. رواه الطبراني.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
من الخاف في أذن في صلاة الحديث ما يعرف به كما في صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في الدهر كل نفحات فتعرضوا لها من فرماتي هي في الزمانة من صوروني الله جل جلاله في مقبول بعض خاف فوقات فتعرضوا لها المبارك فوقات الثلاث من لدي رهو لدي رهن كمان اظهار وقت الله في دعاء مانت رهو غافلنا رهو قلت مبارك فوقات مبارك وقت رعائي جائدا اور پھر اس مبارك وقت ایک خام پھر دو رکات نفل اور پھر سنی لمحات اللہ اللہ کرنا لا الہ الا اللہ کرنا نجات مجھے اوپانی نوح جانے سے ایسا رفائے گا تو اچھو بھی بہت ہی اگر کچھ اثر کر یہ مبارک اجتماع اس لیے ہے ہمارا کہاں سوچیں ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں یارے اللہ جل جلالہ نے ہمیں عبث پیدا نہیں فرمایا بلکہ صاف مقصد اور وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو قرآن مجید میں انی جاعل فی الارض خلیفہ اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ جانشین بنا پیدا کر رہا ہوں علماء لکھتے ہیں خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی جانشین اور اپنی خلیفہ خلیفہ کے معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ عادل ہے انسان بھی عادل ٹھہرائے اللہ جل جلالہ ظلم کو مظلوم قرار دیتی ہیں بندے ایک دوسرے کو سمجھائے اور بتائے تو ظلم منا اللہ جل جلالہ نے ایک کاموں سے راضی ہوتے ہیں ان کو ایک کاموں سے ناراض ہوتے ہیں نوع انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان آپ نے ایک کام پر خوش ہو جائے اور برے کاموں سے بچی اور بچائی اور ان کو بھی بچائی اور جہاں پر وہ اللہ جل جلالہ کی حکومت اور اللہ جل جلالہ کی رضامن کے اعمال رکھنا ہر انسان اپنی پر حاصل وہ اس بدن میں اللہ والی حکومت اور اللہ والی باتیں جاری کرنا اپنی آنکھیں اللہ جل جلالہ کی رضا مندی میں لگا دے اپنی زبان اللہ جل جلالہ کی رضا مندی میں لگائے اپنی ٹانگیں اللہ کی رضا مندی میں ہلائے اور اپنے ہاتھ بھی اللہ جل جلالہ کی رضا مندی میں ہلائے انسان علماء لکھتے ہیں من سرورا اور نیک انسان یہ اللہ جل جلالہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے ہیں اپنے بدن پر اور اپنے گھر میں یہ حدیث شریف میں آتا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اپنے ماتحت ان کے منصب کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کا ایک بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ حاکم ہے اس سے سوال ہو جائے گا ہوگا اپنی رعایا کا نہیں دوستوں وہ تو بڑا ہے, آپ کی حاکم ہے, ہر انسان حاکم ہے, آپ کے بدن کے اندر ایک عظیم فوج ہے, اس فوج کی آپ کی اصلاح کرنی ہے, اپنے بدن سے آگے سے آپ کے گھر میں ہے, ان سے آگے اپنے محلے میں ہے, محلے سے بڑھ کر اپنے شہر اور اس کی اصلاح کرنی ہے, اور شہر سے بڑھ کر اپنے علاقے, علاقے سے بڑھ کر پھر دور دور علاقے میں خیر کر اللہ زندگی لالو کیا کام آتے آپ کا یہ بدن جو ہے اتنی بھی بے شمار چیزیں ہیں جو اصلاح کی محتاج ہیں, جو آپ کی حکومت کے محتاج ہیں, آپ کی توجہ کے محتاج ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتخشب انک جرم صغیر وفیک انت والعالم اکبر. انسان آپ سمجھتے ہو کہ چھوٹا حصہ اور جسم ہو, در حقیقت آپ کے اندر عالم اکبر کی نبی جمع رکھتی, آپ عالم اکبر کی نبی رکھتی. ویسے آسمان میں, آسمان میں ستارے رکھے ہوئے ہیں, آپ کے سر میں اللہ جل جلالہ نور ہے, وہ آنکھیں رکھتی ہیں, وہاں آسمان میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور گرمی کے ستارے گھوم رہے ہیں, اس لیے آپ کی آنکھیں بھی حرکت کر رہی ہیں, آپ کا دل بھی حرکت کر رہا ہے, آپ کے ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں, آپ کے اندر خون بھی حرکت کر رہا ہے. قرآن مجید میں جو بھی آیا ہے وہ بھی آنکھوں سے تم اب اصل سے ہوں, جہاں سے انسان کو حکومت چلانی چاہیے, اپنی آنکھوں کی اصلاح کرنی چاہیے, ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. اس کا ایک حکومت کی حفاظت کی بھی فوج چاہیے, اور پھر ان کی حفاظت کی بھی جنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں انسان آپ کے بدن جو ہے یہ نہایت قیمتی سرمایہ ہے, سب وہ شیطان اس پر حملہ ہو گئے, آپ کی آنکھوں کو اپنے تابع بنانا چاہتا ہے, آپ کے دل کو اپنے تابع بنانا چاہتا ہے, آپ کی ٹانگوں ہاتھ پاؤں حرکات نفس برخاست کو اپنے تابع بنانا چاہتا ہے, آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. بھری سے دوسری طرف ہیں وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں, الانیہ بھری سے دوسری طرف ہیں. نقل قلب نعمت امیر ملک ولیمت امیر صحبان دور فرماتے ہیں, جن پر فرشتے بھی قبضہ کرنے اور نیک کام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شیطان بھی لگا رہا ہے, لگا رہتا ہے. تو یہاں بھی, جہاں بھی آپ نے اپنے بدن کی حفاظت کرنی ہوگی اور کس طرح حفاظت کرنی ہوگی اس کے لیے سوچنا ہوگا. یہ بھی بہار ہے, جس طرح ملک کی طرح خراب کی بھی نہایت کوشش کرنی ہوتی ہے, یہاں بھی آپ نے کوشش کرنی ہوگی, بلکہ وہ کوشش اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے. کبھی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس موقع پر رجعنا من الجہاد الاکبر الى الجہاد الاکبر, قالوا وما الجہاد الاکبر یا رسول اللہ, قال الجہاد مع النفس. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے, وہ تو سن کو شکست کے پار دے دیتی ہیں, شکست کے پار دے دیتی ہیں, لیکن اپنے نفس کو اور اس شیطان کو شکست دینے والے آدمی نمک کے برابر ہیں, بلکہ اس کے بھی تھوڑے. جو حضور نے اسے جہاد اکبر فرمایا ہے, یہ جہاد اکبر, یہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, طبرانی کی روایت ہے, ترمذی نے بھی ہے, مگر میں طبرانی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ, ما تعدون السرع, قالوا الذي يسرع الناس ولا يسرع احد. قال لا السرعة في أمتي الذي أسرع نفسه والذي يضبط نفسه عند الغضب. انہوں نے صحابہ سے سوال کیا, آپ کی بھی سوال ہے, آپ بھی غور فرمائیے. حضور نے فرمایا صحابہ سے, تم میں سب سے بڑا پہلوان کون ہوتا ہے؟ تمہاری رواج میں اس میں پہلوان طاقتور کون شمار ہوتا ہے؟ صحابہ نے وہی معلوم جواب دیا, حضرت وہ پہلوان شمار ہوتا ہے جو اور لوگوں کو تو پچھاڑے لیکن اسے کوئی نہ گرا سکے. حضور نے فرمایا نہیں, سب سے بڑا پہلوان میری امت میں وہ ہے جو اپنے نفس اور شیطان کو پچھاڑ دے اور بوقت غصے کی جب کہ شیطان اور نفس پر سوار ہو اپنے نفس کو قابو میں رکھ. یہ ہے سب سے عظیم جہاد, اپنے نفس اور اپنے بدن کی اصلاح کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ جماعت تبدیلی یہی تو بتلا رہی ہے. بس چاہیے انسان ہم جہاد اصغر کر لیں جو بظاہر اصغر ہے اور ضروری اس بات پر جو آدمی تو وہ اصغر ہے, لوگ اس کی نزدیک توجہ نہیں دیتے لوگ, لیکن کسی حضور نے اصغر فرمایا آئے وہ جہاد کر لیں, اپنے نفسوں کی اصلاح کر لیں, خدا والے بن جائیں اور پھر اپنے نفسوں کو نہیں بلکہ اوروں کو بھی خدا والے بنائیں اور اپنے آپ کو بھی دوزخ کی جہنم ہونے سے بچائیں اور اوروں کو بھی دوزخ ہونے سے بچائیں, اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کو بھی بجھا دیں اور دوسرے گھروں میں محلوں میں جو غیر آگ لگی ہوئی ہے اسے بھی بجھانے کی کوشش کریں اور ان کو سمجھائیں. یہ نماز نہ پڑھنا, اللہ سے دور ہونا, در حقیقت جو شخص اس طرح ہو, نماز نہ پڑھے, خدا سے دور ہو, اس پر آگ لگی ہوئی ہے, اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, موت کے بعد پتہ چلے گا کہ کس طرح آگ ہے, وہ ایسی عظیم آگ ہے جس دنیا کی آگ سے بھی سخت کری ہے. عذاب سے اس آگ سے بچانے کے لیے, اس آگ سے بجھانے کے لیے یہ مجمع جمع ہے. کس طرح بجھائیں گے, کس طرح محنت کریں گے؟ افسوس کہ آج لوگ بہت کم اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں. معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں آگ لگ جائے تمام محلے والے خود بہت دوڑتے ہیں, دوستوں دشمنوں اس آگ کی بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر آئے انسان بہت سے گھروں میں آپ کے ہمسائے میں محلے میں بے نمازی ہیں اور خدا سے دور لوگ ہیں, ان گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. کیا آپ پر فرض نہیں ہے کہ ان گھروں میں جا جا کے مجھے لوگ دیں, محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, وہ آگ جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے معلوم کر کے ہمیں بتائی ہے اور آپ کو بھی بتائی ہے. لوگ دنیاوی کاموں میں لگے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیاوی کاموں میں لگا ہوا اسی میں پھنسا ہوا ہوگا اور موت آ جائے گی. دانا وہ شخص ہے جو دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اس اہم کام کی طرف متوجہ ہو جائے جو آخرت کا کام ہے, اس کام کی طرف متوجہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی. تو خدا ہی کی ہوئی پر تو چمن تیرا ہے, یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے, محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے. مسلمان کا کام یہ ہے, یہ ایک حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ ہے. حضور فرماتے من جعل همومه هما واحدا کفاه الله همومه, من جعل همومه هما واحدا هم الآخرة کفاه الله همومه.
فرماتے جو سب تمام غم کو دھتکار کے ہوئے یہ چھوڑ کے ہوئے ایک غم اور ایک فکر میں لگ جائے, جو آخرت کی فکر ہے اللہ اس کے تمام غم کی متکفر ہو جائیں گے. لیکن جو شخص دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ جائے اور آخرت پیچھے چھوڑ دے, نتیجہ یہ ہو تو تباہ ہو جائے گا, اس لیے زندگی گزر جائے گی, نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رکھیں گے, نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. گئے دونوں جہان کی قیامت سے ہم نظر سے نہ حالت یہ ہوگی, گئے دونوں جہان کی قیامت سے ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جو لوگ دنیاوی کام میں الجھے ہوئے ہیں, نماز چھوڑ چکے ہیں, روزہ دھتکار چکے ہیں, اللہ کی باتوں کو ٹھکرا چکے ہیں اور گمراہی میں لگے ہوئے ہیں, موت کے وقت انہیں پتہ چلے گا کہ نہ انہیں دنیا حاضر ہو گئی اور نہ آخرت ملی. یہ کہ دنیا تو باقی رہنے والی نہیں ہے اور آخرت اس نے حاصل نہیں کی. ابراہیم ابن آدم جو عظیم بزرگ اور صوفی گزرے ہیں, اس سے کسی نے پوچھا ما حالك, اے ابراہیم ابن آدم کیا حال ہے؟ بزرگوں کا جواب بھی بزرگانہ ہوتا ہے, ہم اور آپ ہوتے یہ جواب دیتے بھائی اچھی حالت ہے, چلیے ٹھیک ہے. بزرگ لوگ جو ہے بصیرت اور معرفت قلبی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جوابات پوچھتے ہیں. فرماتے ہیں رکھتے ہو دنیا نہ بھی تمبی کسی نام, مرکھ دنیا نہ بھی تم بھی کسی نے نام, بلا دونوں نہ یقا والا ماں مرکھ. فرماتے ہیں ہماری حالت یہ ہے, دنیا کی حالت بتائی, آج دنیا کی حالت یہی ہے ابراہیم یار ہم نے بتائی. فرماتے ہیں آج دنیا لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کو سنوار رہے ہیں, دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے, جہاں تجارت میں کہیں نقصان کا خطرہ ہو دو چار قسمیں کھا لیتے ہیں, کسی جگہ زمین پر قبضہ کرنے کرنا ہو جوتا کسی کو قسمیں کھا کھا کے لڑائیاں لڑ لیتے ہیں, دین ٹکڑے کر کر کے دنیا سنوارتے ہیں. جس طرح اچھا کپڑا ہوتا ہے اور ایک ذرا ردی کپڑا ہوتا ہے, اچھا کپڑا جب پھٹ جائے تو اس ردی کپڑے کے پیوند کر کر کے ٹکڑے کر کر کے اس اچھے کپڑے کو جوڑتے ہیں اور سیتے ہیں. فرماتے ہیں ہم لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد سمجھا اور دین کو دنیا کی اصلاح کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. ہائے افسوس, ہائے افسوس کہ نہ تو ہماری دنیا رہی تو وہ تو رہنے والی نہیں ہے اور نہ دنیا اور نہ دین رہا, اس لیے وہ تو ہم چکے کر دیا. آج لوگوں کی یہی حالت ہے, یہ مجمع اس لیے جمع ہوا ہے کہ ہم کس طرح اپنی دین اصلاح کریں گے, کس طرح ہم اپنے آپ کو خدا والا بنائیں گے اور تباہی سے خود بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں, اور ان کو بھی بچائیں, یہ کام خود بھی بچے اور ان کو بھی نمازی بنائے, خود بھی دین پر کار بند رہے اور ان کو بھی ترغیب دے, یہ نہایت عظیم کام ہے. حدیث شریف میں آیا ہے نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وادعاها فما سمعاها. فرماتے اس شخص کا چہرہ اور بدن چہرہ تر و تازہ ہو آفات بلاؤں سے محفوظ رہے جس شخص نے میری بات سنی اور یاد کر کے اور ان تک پہنچاتے ہیں. سب میرے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو, حضور دنیاوی تر و تازگی کی تو اہمیت نہیں دیتے, اس کے معنی ہے کہ آخرت میں اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا اور وہ جنت ہی ہوگا اور جنت میں جائے گا. بس سب سے بڑھ کر انسان کی نجات اور کامیابی کا مدار یہ ہے کہ انسان خدا کا ہو جائے اور خدا تعالیٰ بھی جو جاؤں انسان میں رہ جائے جن سے اللہ جل کے جلالہ راضی ہوں. من کان للہ کان اللہ لہ. فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ جل جلالہ کا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندہ میں نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آپ اس مقصد میں لگ جائیے تو آپ میرے ہو گئے, اور جب آپ میرے ہو جائیں گے یاد رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا. برادران اسلام, اگر آج ایک ملک کا چھوٹا سربراہ یا صوبے کا ایک بڑا گورنر یہ اعلان کر دے کہ جو شخص میرا یہ کام کر لے میری ساری مددیں اور اعانتیں اس کے ساتھ ہوں گی, تو ہر دانا سب کام کی طرف بڑھے. لیکن یہاں پر اللہ جل جلالہ خالق عالم فرما رہی ہیں یہ صبح جو دس بیس میل ہے اس کا گورنر نہیں. اس کے گورنر کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے سربراہ کی کیا حیثیت ہے؟ جو صبح سو میل طویل ہو, دو سو چار سو میل طویل ہو, اللہ جل جلالہ کی عظیم کائنات عظیم قدرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صبح کے چھوٹے سربراہ یہ کہے تو ہر شخص آگے بڑھے گا, جو نہیں بڑھے گا مجلس میں اسے دیوانہ کہا جائے گا. یاد رکھیے اللہ جل جلالہ کی اس اعلان پر جو لوگ لبیک نہیں کہتے اللہ رسول کہاں وہ دیوانی. فرماتے ہیں فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. فرماتے ہیں زمین آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کی اختلاف میں عبرت کا بہت بڑا سامان ہے, مگر تین کے لیے داناؤں کے لیے بیوقوفوں کے لیے نہیں. لأولی الألباب داناؤں کے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اپنی مملکت کی وسعت کی طرف اشارہ کیا. مملکت کسی سربراہ کی جتنی وسیع ہوگی اس کا روب و دبدبا دماغ پر اتنا زیادہ بیٹھتا ہے. اللہ کو ہیں بڑے مگر ظاہری اسباب کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں. فرماتے ہیں انسان ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار نہاری عبرت کا بڑا سامان ہے عبرت, اور عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں, مگر ہر سب کے لیے نہیں. داناؤں کی داناؤں کے لیے ہوئی تلفا جو عقل مند ہے, عقل مند کے لیے. آج سوال پیدا ہوتا ہے عقل مند کون؟ ہر شخص کہے گا میں عقل مند ہوں. یہ تو بے وقوف کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بے وقوف ہوں. آئیے قرآن سے پوچھے, قرآن آپ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ ویسے تو کوئی بھی اعتراف نہیں کرتا کہ میں اٹھو آپ بے وقوف ہے. درد بسی کے غنی عقل منحدین کر کر بہت گمان برد ہیش کست نادانم. حضور کہتا ہے اگر زمین سے آ کر بالکل مضبوط ہی ہو جائے سب دیوانے ہو پھر بھی کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھی ہوں. ہمارے گاؤں میں ایک بیوقوف تھا, زنجیروں سے جھگڑا ہوا, بچے اس کے ارد گرد جمع تھے, میں بھی بچہ تھا اس کے پاس تھا. کچھ کیا کہہ رہے تھے کچھ کیا کہہ رہے تھے. اس نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھو تو صحیح کتنے پاگل لوگ ہیں میرے ارد گرد جمع ہے, بے وقوف ہے, دیوانوں سے مجھے نجات ملا مل رہا تھا. وہ اور کو بے وقوف کہہ رہا تھا, حالانکہ سارے لوگ اس لیے جمع تھے کہ وہ بے وقوف تھا اور مجنون پاگل تھا. تو ہر شخص اپنے آپ کو دانا کہتا ہے, وکیل کہتا ہے میں دانا ہوں, قاضی کہتا ہے میں دانا ہوں, دیگر لوگ کہیں گے ہم دانا ہیں. قرآن سے پوچھے آپ کے نزدیک دانا کون ہے؟ قرآن میں دانا کی تین علامتیں بتائی ہیں قرآن کہہ رہا ہے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فرماتے دانا کی تین علامتیں ہیں دوستو اور بھائیو, ایک انسان جب کسی چیز کی تعریف کرے مناتے کا جامع مانع ہوتی ہے بالکل صحیح, یا اللہ جل جلالہ کی تعریف یقیناً جامع مانع نہایت صحیح اور اثر. دانا کی تین علامتیں اللہ جل جلالہ بتلا رہے ہیں اولاً الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. دانا وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرے کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے. اور انسان کی زندگی کی تین حالتیں ہیں, کوئی چوتھی حالت نہیں اگر ہو تو آپ بتا سکتے ہیں, یا وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. اللہ فرماتے جانا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر بھی لیٹے بھی بیٹھے بھی میرا ذکر کرتا ہے. ذکر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ زبان آپ سن رہی ہو, بلکہ ذکر جو ہے دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے. بلکہ اور بھی آپ کو سمجھاؤں, ذکر صرف زبان سے متعلق نہیں ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتا ہے, پیسے سے بھی ہوتا ہے, اور ذکر صرف مٹھوں سے بھی ہوتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ذکر ہے, زکات دے رہے ہیں یہ ذکر ہے, اور کوئی عبادت کر رہے ہیں سب ذکر ہے, کیونکہ سب میں ذکر اللہ ہے. اللہ ہی ہوتا ہے اور ذکر کی مختلف شکلیں ہیں. اور ٹھیک ہے, ذکر کی بڑی چیز جو عام طور پر ذہن میں آتی ہے وہ ہے زبان. نماز سب ذکر اللہ کی اقامت کی ہے, عبادت سب جو ہے ذکر اللہ, اللہ پر ہی ذکر ہے ہر وقت, ہر وقت اللہ جل جلالہ کا ذکر کرے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کا ہم اور آپ متبع ہیں شروعات میں نائی آیا اور اس کی مونچھیں وغیرہ بال بنا رہا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, یہ ذکر میں لگے ہیں. نائی نے کہا کہ حضرت تجھے تکلیف, حضرت ایک لمحہ ایک منٹ کے لیے ہونٹ کو ذرا ہلانے سے روک دیجیے ورنہ ہونٹ کٹ جائے گا, تاکہ میں ان بالوں کو ٹھیک کر دوں. امام صاحب نے فرمایا کہ میں اسی طرح ٹھیک کر دوں. وہ کوشش کر رہا تھا پھر کچھ خرابی آ جائے, پھر اس نے کہا حضرت آپ جی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے تو میں یہ ہونٹ اوپر بال کو ٹھیک کر دوں. امام روحانی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر ہونٹ سارا کٹ جائے کٹ جائے, مگر میں نہیں بول رہا ہوں. آپ پتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا آپ مجھے زمان دے دیں کہ جس وقت آپ ہونٹ کے بال ٹھیک کر رہے ہو اس وقت میری موت نہیں آئی. اگر موت نہ رکھیں گے تو بات ہے, اگر اسی وقت موت آ گئی اور میں بغیر ذکر کے غفلت کی حالت میں اللہ سے جا کے نہ رہ دل کا ذکر کر سکتے تھے, مگر آل اگر یہ ہے کہ زبان کا ذکر بھی صاف سا جاؤ. سماج ترمذی میں ایک روایت ہے, یحیٰ بن سعید اور اس طرح بہت سے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں. ایک عظیم محدث بیان کرتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑے محدث آئے جس کا آج تک کتابوں میں موجود ہے بیٹھے, اور اس محدث نے اس کتاب کی سلام کری سنائی. میں نے سنا آپ کے پاس ہے, میں بہت دور سے آیا ہوں, میں نے کہا بہت اچھا اور سند شروع کیا فلان فرمایا نہیں حضرت اگر کتاب سے سنا دے تو اچھا ہوگا یاد سے شاید بھول جائے وغیرہ محدثین بڑی احتیاط کرتے ہیں. میں نے آج بہت اچھا اٹھا اور چند گھر کے فاصلے پر الماری میں رجسٹر رکھے ہوئے تھے, میں نے کہا وہیں سے حدیث کا عظیم رجسٹر نکالتا ہوں ابھی سناتا ہوں. میں اٹھا ہی تھا کہ اس نے میرے دامن کو پکڑا رو رو کے کہا للہ حدیثی قبران تقوم فإنی اخاف ان اموت قبران تعود ابھی ابھی حدیث سنا دیجیے رجسٹر تک جانے سے قبل کا وہ بات کی بات ہے ابھی ابھی سنا دیجیے رو رو کے کہا. میں نے کہا بات کیا ہے ابھی آ رہا ہوں رجسٹر اٹھا کے فرمایا ابھی ابھی سنا دے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے آنے سے قبل کہیں میں مار نہ جاؤں. موت پر یہاں تک یقین تھا آج ہم اور آپ موت سے کس طرح واقف ہیں آخرت کی حساب سے کس طرح واقف ہیں اس سترویں جنرل عدالت میں پیشی سے کس طرح واقف ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال انہوں نے عشاء کی حضور سے صبح کی نماز پڑھی 40 حج کیے 40 کو آخری حج تھا. بر مختار وغیرہ کتابوں میں ہے کہ آخری حج پر بیت اللہ شریف کے دربار سے درخواست کی چابی کھول کر بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور دو ہزار کی نیت نقل کی نیت باندھی چابی گھمائی اور ایک ہی رکعت میں 15 پارے پڑھ لیے رو رو کے. سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھے اور دوسری رکعت میں بقیہ 15 پارے تان کر لیے. سلام پھیرنے کے بعد دعا کی وہ امام رحیم کیا دعا کر رہی ہیں ہم اور آپ کتنی بھرنا اپنی نماز پر کل عبادت پر وہ بزرگ جو 40 سال تک نہیں سوئے ایسا سے صبح کی نماز پڑھتی. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دعا کی دعا اٹھائے ہوئے دل دلا رہے ہیں اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ آپ کے حقوق زیادہ ہے میں ادا نہیں کر سکا. یا رب انی عرفت کا حق معرفت انک خالق العالم لیکن ما عبدت کا حق عبادت فاغفر تقصیری فی العبادت لکمالی فی المعرفت ثم بقا مقام طویلا واخذ یسرا. وہاں فرمایا کہ اللہ مجھے بخش دے اور فرمایا اللہ میں نے آپ کی معرفت پوری طرح حاصل کی معرفت کو پوری طرح آپ کو جانتا ہوں اللہ کہ آپ خالق عالم ہیں کوئی اور خالق نہیں ہے پوری طرح جانتا ہوں آپ معبود ہیں سب کچھ کر اس نے نوارے ہیں اور صرف پر بے پر سے سب کچھ آپ کا ہو جاتا ہے جانتا تو پوری طرح میں اللہ لیکن آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا اللہ میری عبادت کی کوتاہی معاف فرما اس بدلے میں کہ میں آپ کو پوری طرح جانتا ہوں. ہمارا اس لیے زمانہ کہ اللہ ہم آپ کو پوری طرح جانتے ہیں کہ آپ خالق عالم ہیں آپ کے ہم پر بہت زیادہ حکم ہیں اللہ ہم جمع ادا نہیں کر سکتے اللہ ہمیں اپنی کوتاہیاں ہماری کوتاہیاں معاف کرنا اور توفیق دے کے ہم انہیں ظاہر کرنے اور دوسروں کی غلطیاں بھی کوتاہیوں سے ظاہر کرنے کی کوشش ہے. فقیر بغدادی نے لکھا ہے ایک شخص کہہ رہا ہے جناب حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مسجد کی گھر کے قریب فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں میں بھی شریک ہوا. امام صاحب نے یہ سورت پڑھی نازلت الزلزالہ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ الناس اشتاقا ليروا اعمالهم. فرماتے ہیں یہاں تک پہنچ کے پوچھتے میں نے دیکھا کہ امام جب پلر غفار ہو گیا. جب امام اس آیت پر پہنچی تو میں عمل میں سونے کی جب پیر سنا تک امام سے بڑے آدمی خیال میں آیا کہ آج کے دن امام سے کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ چلے گئے میں نے دیکھا کہ چراغ کم کما رہا ہے تو وہ ختم ہو چکا ہے. بس آپ ہی سو رہا تھا یوں ہی میرے کو ہے ایک آدمی کے بعد بجنے والا. میں چٹائی میں چھپ گیا, چھپ چھپ کے سے بیٹھتا ہوں. امام سے نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو چل چل رفتار نہ بول. اور اس کے بعد گاڑی پکڑ کر جو آیت تو رائے یا ربی اذا و بائمین یعمل مثقال ذرات خیرا و بائمین یعمل مثقال ذرات خیرا. یا ربی اتحاسب النعمان بذرات ذرات ذرات. يا رب إن عاشرتني بذرة ذرة وجدتني أعظم عظات. يا رب أتهلكني وتلقيني في النار ثم تبكي بكاء طويلا وتقبل وتنذر ويبكي بكاء طويلا. داری فکر نے نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں بمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا. جس نے ذرا ذرا عمل نیک عمل کیا اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن دیکھ لے گا. جس نے ذرا ذرا برا عمل کیا اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سامنے ہوگا. کتنی سخت ترین آیت ہے دوست. ہمارا آپ ہمیشہ سنتے ہیں مگر عبرت ساری رات کبھی آگے ہوتی کبھی پیچھے ہوتی. گاڑی پکڑتے ہوئے آٹھ آٹھ آج ہوتے شیشے مار مار کر کہتے تھے اللہ ابو حمید باپ کے ساتھ آپ ذرے ذرے کا حساب کرو گے. اللہ کا ذرے ذرے کا حساب کر دیا مجھے تو بڑا گناہگار پائے گی. اللہ آپ کا مجھے دو زخم ڈالیں گے. اللہ اگر آپ کا زخم ڈال دے میرا تو سب کو میری تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہاں بالوں میں. اللہ آپ کی مغفرت اور آپ کی لا الہ الا اللہ کے بغیر میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی سفارش نہیں ہے. یا رب امام اعتمد والے ہیں لا قول نبيك ما أوحيت إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ساري رات کو اور مغفرت مانگتے رہے اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے بخش دے. میں تو بڑا گناہگار ہوں میں تو بڑا گناہگار ہوں. راضی کہہ رہے ہیں کہ سردی کا موسم تھا چراغ بجنے کو تھا لیکن اللہ کہتا ہے تو اذان ہو گئی اور چراغ اسی طرح کم کما رہا ہے. جب اذان کچھ لوگ آئے میں نے سنایا میں خود خود رو رہا ہوں کہتا کونے میں اور ڈر رہا ہوں کہ اگر آواز نکل گئی رونے کی تو ابو حمید رحم اللہ تو مر جائے گی سب ناراض ہو جائیں گے. کہیں بدعا نہ دے کہ وہ تو چھپکے سے اللہ سے رو رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, یا اپنے مولا سے اپنے خالق کی آواز. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوستو کہ ہم اور آپ کس طرح غافل ہیں. اگر ایک چھوٹے صبح کا سربراہ کہہ دیتے جو سب یہ تھوڑا سا کام کر لینا, یہ انعام سب لوگ آگے بڑھیں گے, جو نہ بڑھے وہ دیوانہ کہلائے گا. لیکن یہاں پر خالق عالم فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ آؤ میری عبادت کر لو, میرے ہو جاؤ, میں تو میری لوگ عقل مند اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں. اور ان کی مملکت کتنی وسیع ہے, سورے کی سربراہ اس کی قوت تو آپ کے دماغ میں ہے, اللہ کی عظمت بھی آپ کو جانتے ہیں, مجمل طور پر جانتے ہیں. میں سائنس کا ماہر ہوں, ذرا قدرت خدا کی کائنات کے اندر اس کے گوشوں میں سے ایک گوشہ مجھے لیجیے, اللہ کی عظمت اور اسی کائنات بتلانے کی, جس سے پتا چلے کہ اللہ جل جلالہ کی حکومت کتنی ہے. ویسے تو ہمارا راستہ انتخاب ہے اللہ کے برابر, مگر اب اس آدمی جو میں نے پڑھی نبی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, خود اللہ فرماتے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو, جس سے معلوم ہوا اللہ کی عظمت پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے. آئیے کچھ ہم سیکھیں, کچھ میں جانتا ہوں تو کچھ آپ بھی سن لیجیے. اللہ کی کائنات کتنی وسیع, یہ زمین ہے گورنر جس کی صبح کو 400 میل لمبا ہو, 400 میل ہوتی ہے اللہ ساری زمین. یہ زمین جس کا محیط گھوم گھوم کر یہاں سے روانہ ہو جائے مشرق کی طرف 24,000 تقریباً 25,000 میل طے کریں تو ساری زمین ختم ہو جائے. یہ آپ کی وہ وسیع زمین ہے جس کی حیرت آپ پر چھائی ہوئی ہے, لیکن اس اللہ جل جلالہ کی ستاروں اور کائنات کے مقابلے میں آپ کی یہ حیبت ناک زمین ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ تعالی یہ ہم عالم شمسی کے جوئے ہیں, عالم شمسی کے جوئے ہیں, یہ آفتاب مرکز ہے, اس کے ارد گرد سیزان کہتے 9 سیارے گھوم رہے ہیں. آفتاب سے لے کر زمین سے آئیے, عطارد ہے, زورہ ہے, زمین ہے, مریخ ہے, مشتری ہے, زحل ہے, یورینس ہے, نیپچون ہے, پلوٹو, 9 سیارے گھوم رہے, یہ خاندان ہے عالم شمسی کہنا. ان 9 سیاروں میں بیک وقت صرف 3-4 سیارے نظر آتے ہیں. یہ رات کو جو مغرب کی طرف سیارہ ستارہ چمکتا نظر آتا ہے, یہ زہرہ. پھر 3-4 ستارے بیک وقت نظر آتے ہیں دوستو, باقی رات کو جو 1000 ستارے نظر آتے ہیں وہ سب کے سب عالم شمسی کے حضور سے باہر باہر. اب آئیے معلوم کرے عالم شمسی کتنا وسیع ہے, سیزدان کہتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں, مجرموں کی حساب لگاتے ہیں. صرف عالم شمسی جتنے ہم رہے ہیں یہ 12 ارب میل تک پھیلا ہوا, 12 ارب میل, 4 بار 1 ارب 100 کروڑ ہوتا ہے, 1 کروڑ 100 لاکھ کا ہوتا ہے, 1,00,000 کا ہوتا ہے, اور 1,000 کو آپ جانتے ہیں 10 کا ہوتا ہے. 12 ارب میل تک صرف نظام شمسی جس میں صرف 3-4 ستارے ہیں, اس کے بعد یہ تمام ستارے اس کے بعد علاوہ ہے باہر باہر. اس نظام شمسی کو قریب تر ستارہ جو ہے انگریزی میں درجا کہتے ہیں, کہتے ہیں وہ قریب تر ستارے کی روشنی نظام شمسی تک 4.5 سال میں پہنچتی ہے. روشنی روشنی کی رفتار ہے 186,000 ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی ہم تک 20 سال میں پہنچتی ہے, ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی ہم تک 100,000 میں پہنچتی ہے, ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی ہم تک 1,00,000,000 میں پہنچتی ہے, ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی 30,00,000,000 میں پہنچتی ہے, 30,00,000,000 میں پہنچتی ہے, اور آسمان اس کے اوپر حدیث شریف میں آتا ہے پہلا آسمان زمین سے جتنا دور ہے, پہلا آسمان خود کتنا موٹا, پھر دوسرا آسمان پہلے سے اتنا دور ہے جتنا پہلا آسمان زمین سے دور ہے, اسی طرح 7 آسمان ہیں, 7 آسمانوں کے اوپر جنت, اس کے اوپر کرسی ہے, اس کے اوپر پھر عرش عظیم ہے. حدیث شریف میں ہے ما هذه السماوات السبع مع الارضين السبع في جنب الكرسي الا كحلقة في فلات وما الكرسي مع السماوات السبع في جنب العرش الا كحلقة في فلات. حضور فرماتے ہیں کہ یہ سات زمین و آسمان جن کی وسعت کا اجمال آپ نے کچھ بات سن لی, یہ کرسی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, ایسی حیثیت ہے جیسے لوہے کا ایک چھوٹا سا کڑا جنگل میں ڈال دے, اس چھوٹے سے ہلکی کی ساری زمین سے جنگل سے کڑا, اور پھر ساری کرسی مع السماوات السبع یہ عرش کے مقابلے میں ایسے جیسے چھوٹا سا, یہ اللہ جل جلالہ کی عظیم کائنات ہے, اتنی عظیم کائنات اس سے آگے نہ معلوم کیا ہے. وہ ابن منبع کی روایت ہے ان للہ تعالی 18,000,000 عالم, النار والجنة والسماوات السبع مع الارضین السبع فی قندیل واحد معلق تحت العرش, واما بقية القنادیر فلا يعلموا ما فيها الا اللہ کے 18,000 عالم ہے, زمین و آسمان وغیرہ سب ملا کے قندیل میں عرش کے نیچے ہیں, اور باقی قندیل میں کیا ہے کوئی نہیں. اتنی عظیم تخلیق, عظیم قوت والے اللہ, وہ فرماتے بندہ بندے میرے تو حاجت تمام دنیا آپ کی ہو جائے گی, من کان للہ کان اللہ لہو, تلواریں کچھ اثر نہیں کریں گی, پانی آپ کو خود راستہ دے گا, جنگلی درندے خود تابے دار ہو جائیں گے, صرف اتنی بات ہے کہ آپ میرے ہو جائیں گے. اور ابن ولید کے بارے میں اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو روم میں برسر پیکار تھے, برسر پیکار سے لڑائیاں کفار سے جاری تھی, کفار حیران تھے کہ ان کی تلواریں کمزور, نیزے کمزور, آدمی طاقت کمزور, بھوکے وغیرہ ہیں, مگر جو مقابلے میں ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ کی نصرت ساتھ کی فرشتے آتے تھے, جیسے جنگ بدر میں فرشتے جا بجا, کبھی فرشتے نہ ناراضتے نہ ہوتے تو ان کی امداد تو دعائیں تو ساتھ ہوتی. رومی کے ساتھ ایک جنگ میں مسلمان لڑ رہے تھے, دونوں فوجیں آمنے سامنے, جنگ کا طریقہ پہلے یہ تھا کہ طرفین سے ایک ایک بہادر نکل کر اپنی بہادری کی جوہر دکھاتے تھے, باقی فوج نہیں آتی, پھر عام جنگان کی جنگ شروع ہو جاتی. کفار کی فوج سے نہایت قوی طاقتور بے فائکل ایک کافر نکلا رومی, گھوڑے پر سوار ہے اور مسلمان کو للکارا علی مبارک, وہ اتنا خطرناک ہے بدناک تھا کہ ادھر مسلمانوں میں کوئی آگے بڑھنے کی ضرورت نہ کر, انہیں بار بار پکارا کوئی نہ بڑا, لوگوں نے زرار ابن الازور کو آواز دی, زرار ایک کمبخت رومی کھڑا ہے بہادر, کوئی مقابلے پہ نہیں آ سکتا, ذرا نہیں یوں دیکھا کہ آئے اس سے لوگ ڈر رہے ہیں, واللہ میں اللہ کی قدرت دکھاؤں گا, یہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں, میں اللہ کی لڑ رہا ہوں. ذرا نکال کہ صرف تلوار اور نیزا لے کے آج سے پڑ جائے گھوڑے پر سوار ہو کر پالے گئے. ذرا ابن اظہر نہایت طاقتور انسان تھے, چند منٹ میں بڑے بڑے بہادروں کو تحت تیغ کر لیتے تھے, لیکن اس کافر کے ساتھ لڑائی میں گھنٹے لگ گئے, طرفین کی فوجیں دیکھ رہے تھے, گھوڑے تھک گئے, گھوڑا جنگی گھوڑا خود چلانگے لگاتا ہے, خود لیٹتا ہے, ایک ٹکٹ میں خود اٹھتا ہے, نیزے وغیرہ سے خود اپنے آپ کو بچاتا ہے. لوگوں نے آواز دی, ذرا آپ کی لڑائی تو ایسی نہیں ہوتی تھی, کیا بات ہے؟ قرآن نے کہا بھائی آدمی بڑا طاقتور ہے, وہ کافر کا گھوڑا بھی تک گیا, اس نے اسکیم پہلے سے شریر اسکیم تیار کی تھی, اس نے زرار کو کہا بھائی گھوڑے تو بیکار ہو گئے, آئیے آپ بھی اترے میں بھی اتروں, پیدل ہو کر لڑیں گے. زرار نے کہا بہت وہ ذرا برطرف ہوا, زرار ذرا ادھر برطرف ہوا, چند گز گھوڑے بھی اتریں گے. رومی جو ہی اترنے لگا, ایک پاؤں رقاب میں آئے, دوسرے زمین پر ابھی نہیں رکھا ہوا کہ چند بچشم ددن اپنی فوج سے ددن گھوڑا پہنچ گیا, ساتھی نے پوچھا اور چشم ددن میں تادم گھوڑے پر سوار ہو گئے. زرار کو تو اس شرارت کا پتا نہ, ایک رکاب پاؤں رکاب میں ہے تھکے ماندے گھوڑے پر, ایک زمین پر تھا شرارت دیکھ کر فوراً اپنی دوسری ٹانگ اس تھکے ماندے گھوڑے پر ڈال دی, رکھ دی اور سوار ہوئی اور کہا یا فرس جولی جولتن فَإِنَّهِ لَا خِيلَةَ لِي عِنْدَ هَذَا الْعَدُوِ وَإِلَّا شَكَوْتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَاقِدِي فَهَمْهَمَتِ الْفَرَسُ وَجَالَتْ جَوْرَةً مَارُ إِلَى مِثْلَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَكَانَتِ الدُّمُوعُ تَجْرِي عَنْ أَعْيُنِهِ. ذرا ابن اظہر نے فوراً دوسری ٹانگ اپنے تھکے ماندے گھوڑے پر رکھ دی اور کہا اے گھوڑے تیار ہو جا, اپنی طاقت دکھا دینا, میرے پاس کوئی حیلہ اس شرارت کا نہیں ہے, اگر آپ نے کوئی سستی کمزوری دکھائی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کی دن میں آپ کی شکایت کروں گا. روایت میں ہے فجوال گورا بھی خود ہوگا
اور یوں چلانگے لگا لگا کر لڑنے لگا کہ اس گھوڑے کی زندگی میں کسی نے ایسی تیزی نہیں دیکھی, اور زور زور سے آوازیں لگاتے آواز کرتے تھے نہیں آتے تھے, اور اس گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, یہاں تک کہ کبھی اس گھوڑے پر چھلانگ لگا کہ یوں معلوم چل لمحوں دشمن کو ختم کر دیا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جائے اللہ جل جلالہ انہی کا ہو جائے گا. چند منٹ کے بعد ختم کرتا ہوں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے, حضور کے غلام سے پھر آزاد کر دی, حضور نے اس کا نام بھی سفینہ رکھا تھا. سفینہ کے معنی کشتی, ایک جنگ میں جا رہے تھے صحابہ تھک گئے تھے, وہ ان سے کہا لاؤ تلواریں میرے سر پر ڈال دو گٹری بنا. اب جو صحابی تھک گئے گٹری تلوار اس پر ڈالتا ہے سامان, وہ بڑی گٹری بن گئی. حضور نے فرمایا حل انت الا سفینہ, میں آپ کو کشتی معلوم ہوتی. اس وقت سے اس نے کہا کہ بس مجھے آئندہ سفینہ کہو. حضور نے فرمایا واقعی مستدرک حاکم کی روایت پیش کر رہا ہوں. سفینہ خود بیان فرماتے ہیں, رکبت سفینہ فانکسرت من الامواج فرکبت لوحا فاخرجتنی الامواج الى اجمة فیها الاسد فلما وضعت رجلی علی البر رأیت الاسد رأيت الأسد تحرك إلي وعلمت انه يريد ان يسول عليه وما كان عندي حيلة فتفكرت اني من ولمن فقلت يا ابا الحارث انا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمهم وحرك جمهره وجاء وقام الى جنبي وقلت له يا ابا الحارث ان من امري كيت وكيت سفینہ فرماتے کہ ایک جنگ میں ہماری فوج تھی ادھر ادھر بکھری ہوئی کوئی خشکی میں ہے ہم کسی طرف جا رہے تھے کشتی میں سوار ہوئے کشتی ٹوٹ گئی میں ایک تخت پر سوار ہوں موجود کے پیڑوں کے حوالے وہ تخت ایک جنگل میں کنارے پر آ گیا میں نے کنارے پر جب پاؤں رکھا اس جنگل میں دیکھا تو شیر کا کچھار سامنے تھا شیر جگہ تھا قدم رکھا تو دیکھا ایک شیر وہاں پر شیر بابر بیٹھا ہے مجھے دیکھا شیر برے ارادے سے میری طرف آنے لگا میں اس کے عین گھر میں آ گیا ہوں فرماتے ہیں میری سمجھ میں اور کوئی طریقہ نہیں آیا پھر خیال میں آیا کہ سفینہ تو کون ہو کس کے لیے آئے ہو سرکار دو جہاں تو بولا ہوں اللہ کی نفار فوراً کہتے ہیں میں نے شیر کو کہا اے شیر آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں سید کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور یہ میرا قصہ ہے فوج سے فوج مل نہیں رہی فوج کہیں جنگلوں میں ہے اور ہم ادھر جا رہے تھے کہتے فہم ہما شیر نے آواز کی جو محبت والی آواز ہوتی ہے وجا وحرک ذنبہ تم ہلا ہلا کے میرے پاس کھڑے ہوئے اور میں نے کہا یوں فوج پتہ نہیں کدھر ہے میرے ساتھ ہوئے جنگل میں میرے ساتھ جا رہے ہیں جہاں فوج تھی ادھر لے جا رہے ہیں کوتان معین بھی سہارا ہے وہ کل ما یسمع صوت من جانب یعد الیہ ثم یاتی ویمسک اس طرح جنگل کی نکال کے ٹیلے پہ پہنچ گئے ہم اس ٹیلے پہ وہ کھڑا ہوا اور زور سے آواز کی اسے چھنگاڑ لگائی میں فارغ تو انہ سلاما فلمہ نظر تو رائے تو سیام جنگل میں ٹیلے پر کھڑے ہو کر شیر نے بلند آواز دی اشارہ کیا کہ مقام آپ مطلوب مل گیا میں نے کہا معلوم کام ہو گیا جب میں نے نظر اٹھائی سفینہ فرماتے تو سامنے مسلمان فوج کے خیمے نظر آئے فرماتے ہیں میں آگے جا رہا ہوں خیمے کی طرح خوش خوش ہو کر اور شیر جو ہے کھڑا ہے حضرت کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے تاکہ میں اپنی فوج کو پہنچ گیا ہوں دیکھ رہا من کان للہ کان اللہ لہ اس راستے میں اللہ کیا کچھ نہیں دیتے دوستو یہ وہ مبارک دفعہ اللہ والے بن جاؤ وہ تجارت ہے ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم وہ تجارت جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا آپ سارے دن دکان میں بیٹھے محنت کر رہے ہو کہیں 100 روپے 200 400 کما لیتے ہیں آئیے تجارت اسلام سن لیجیے جس تجارت کی آپ یہاں جمع ہوئے اور جس تجارت کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ اسلامی تجارت کیا کچھ نہیں مل رہا تھوڑی سی چیز کے وہ ثوابات مل رہے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے ایک حدیث شریف ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے حضور فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد یہ مختصر سی دعا جو شخص پڑھ لے لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر جو شخص بس یہ دعا پڑھ لے اسے 5 برکات مل جاتی فرماتے کانما اعتق عشرا من ولد اسماعیل علیہ پھر اس دعا کے پڑھنے سے بلکہ اس نے 10 غلاموں کو آزاد کر دیا وہ غلام جو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں تھی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز صبح پڑھنے کے بعد ثانیہ مریض لے ہے یہ دعا پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا پڑھ لے تو اللہ جل جلالہ اسے پانچ برکت نصیب فرماتے، ہر ہر ایک برکت دنیا اور معافیات سے بہتر ہے، دس غلام کو اولاد اسماعیل علیہ السلام اور دس نیکیاں اللہ لکھ دیتے ہیں، دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے وحسنتن واحدتن مثل احد، ایک نیکی مدینہ منورہ کے قریب جبل احد کے برابر، اور دس گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ورفع له عشر درجات، دس درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ وکان فی حرز من الشیطان الى یونس، یا شیطان کی محفوظ رہتا ہے شام تک، اگر شام کو پڑھ لیتی تو وہ تکلیف کیا، ایسی تجارت دس غلام آپ نے آزاد کیے، دس نیکے احد پہاڑ کے برابر آپ ساری سال محنت کرے، چاہے ایک پیلے کے برابر سونا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاد مریضا فی الصبح صلى عليه 70,000 ملك الى ان يمسيا، وان عاد عشيه كان كذلك الى ان يصبح۔ جو مریض کی عیادت کر لے، اے مسلمان ذرا غور فرمائیے، مریض کی عیادت کر لے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شام تک اس پر 70,000 فرشتے اس کے ساتھ۔ اگر ایک انسان کی طاقت اور رفاقت آپ کو مل سکے، کتنی محنتیں کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر 70,000 فرشتے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر شام کو جائے صبح تک 70,000 فرشتے آپ کو مل سکے۔ کیا تجارت دیتی ہے؟ حضور نے ایک دفعہ فرمایا من قال قل هو الله احد 3 مرات بنى الله له قصرا في الجنه، وفي روايه من قال قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه، قال عمر اذا نستقصر يا رسول الله، قال الله اكبر اكبر اكبر۔ حضور نے فرمایا جو شخص 10 بار قل هو الله پڑھ لے، 10 بار اللہ اس کی جنت کی کوٹی پر بنا دیتی ہے۔ حضرت مرثیہ نے عرض کر دیا، جو 4 مہینے ختم کرتا عرض کر دیا کہ حضرت تم بڑی کوٹیاں بنا دیں گے، حضور نے فرمایا اللہ اکبر اکثر افضل، اللہ کی ملک اللہ کی کائنات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، بناتے جاؤ وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی کچھ نقشہ تو میں نے عرض کر، ایک اور حدیث شریف فرمایا من قرأ قل هو الله احد 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة رواه الترمذی، جو 50 بار قل هو الله پڑھ لے اس کے 50 سال کی گناہ اللہ معاف، رواہ الترمذی کتاب الحوالہ۔ عظیم جرم کر لے بادشاہوں کی معافی مانگے، لیکن یہاں یہ ایک کمرہ بنانے کے لیے کتنی محنتیں کرنی ہوتی ہیں، مگر یہاں یہ ترمذی کی روایت ابن مسعود فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى بعد مکتوبۃ بعد مکتوبۃ المغرب 6 رکعات کان له عجل فی طیر 10 سنة۔ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات نفل پڑھ لے، صرف 6 رکعات مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھ لے، حضور فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ
ایک دن میں دو دن میں کتنا حق ہے رواہ ترمذی.
آپ کیوں ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں آپ 12 سال کی کمائی کریں؟ لیکن یہاں حالت یہ ہے برادر علی اسلام، دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے. یہ کام اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ جو شخص اس میں لگ جائے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ والا ہو جاتا ہے اندازہ لگا وہ اللہ سے محبوب بن جاتا ہے. کتنا محبوب بنتا ہے وہ آپ نے تو بہت سی حدیثیں سنی ہیں اور سنتے رہتے ہیں. آج ایک نئی بات مجھ سے سن لیجیے گا، کتنا معلوم بنتا ہے دوسرے کو وعظ کرنے اور دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا. ابھی میں نے آیت پڑھی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. سورۃ النمل میں کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چونٹیوں کے وادی پر گزرنے لگے، اپنی افواج سمیت ایک بڑی چونٹی، جو چونٹیوں کی سردار تھی، اس نے اپنی ماتا کرائیت چونٹیوں کو اعلان کرتے ہوئے کہا، واز کر رہی ہے چونٹی، دوسروں کی خیر خواہی کر رہی ہے، کہیں وہ تباہ نہ ہو جائے. کیا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. فرماتی ہے وہ چونٹی، اے چونٹیو اپنے اپنے پیلوں میں اور غاروں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اپنی افواج سمیت تشریف لا رہے ہیں، کہیں تم ان کے پاؤں تلے روندے نہ جاؤ، کہیں تم تباہ نہ ہو جاؤ. وہم لا یشعرون، پرواہی بھی کر لی اور بتلایا کہیں ان کے پاؤں تلے روندے نہ جاؤ، مگر چونٹی معلوم ہوتا ہے بڑی دانا تھی، وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہے، وہ قصدن کسی کو اذیت نہیں دیتے، ان کی برات بھی بیان کر دی. فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا تم ان کے پاؤں تلے آ جاؤ. اندر اندر واضح خیر خواہی دوسروں کی خیر خواہی کی، جس طرح آپ لگی ہوئی ہے دوسروں کی خیر خواہی کی، نمازی بنانے کی، ہدایت کی طرف بلانے کی. یہ چونکہ تھی، علماء لکھتے ہیں کہ ذلیل اور حقیر تر جاندار، تمام جانداروں میں حقیر تر جاندار چونکہ ہے، مکی اسے بھی زیادہ بیچاری حقیر ہے. یہاں آتے ہوئے شاید آپ کے پاؤں تلے ایک مکھی بھی نہیں آئی ہوگی، لیکن پتہ نہیں آپ نے پاؤں تلے نادانستہ طور پر کتنی چونٹیوں کو قتل کیا ہوگا، کتنوں کی ٹانگیں توڑ دی ہوگی جو ابھی تک گریاں اور باش پرا ہوا ہوں گے، اور کتنی کو یتیم بنایا ہوگا، کتنی کو ان کا زخم کیا ہوگا. جو حقیر جانور ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اس چونٹی نے جب اوروں کی خیر خواہی کی اور واعظ تبلیغ میں اس نے دخل دیا، اللہ کو یہ اتنی پیاری ہو گئی کہ اپنی عظیم کتاب کی ایک سورت کو چونٹی کے نام سے نامزد کر دی، اور قیامت تک لوگ پڑھیں گے اور پوچھیں گے کون سی سورت سورت نامزد ہے. یہاں اس سورت میں توحید کا ذکر بھی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، بڑی بڑی باتوں کا ذکر بھی ہے، وہ نام بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن چونٹی نام رکھی ہے، چونٹی والی سورت ہے، اس لیے تاکہ قیامت تک اس کی وہ عظمت پر قرار ہے اور لوگوں کو اس میں عبرت ہو. کیا لوگوں، یہ تو چونٹی تھی جس پر کوئی فرض بھی عائد نہ تھا، اگر تم بھی ہمارے ہو گئے ہم تمہارے ہو جائیں گے، تم نے بھی ایسا کام کیا تم بھی ہمارے محبوب ہو جاؤ گے. واخر دعوانا ان